یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانو ما لکم تمہیں کیا ہوا اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ نکلو اللہ کے راستے میں اثاقلتم الی الارض تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ تم خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں تمہیں آخرت نے نہیں چاہیے بس سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ نہیں ہے سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا ہے الا تنفروا اور اگر تم نہ نکلو یعذبکم عذابا الیما عذاب دے دے گا تم کو عذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم بدل لے گا تمہاری جگہ اور لوگ ولا تضروا شیئا تم بگاڑ نہیں سکو گے اس کو کچھ بھی اچھے لوگوں کو لے آئے گا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ بس اللہ نے ان کی مدد فرمائی اذ اخرج الذین کفروا جس وقت نکالا ان کو ان لوگوں نے جو کافر تھے ثانی اثنین دو دوسرے تھے دو کے دوسرے تھے دو کے یعنی تھے دو اور حضرت دوسرے تو ابو بکر آپ کا دوسرا ہوا سبحان اللہ اذ ہما فی الغار جس وقت تھے دونوں غار میں اذ یقول لصاحبہ جب فرمایا اپنے ساتھی سے لا تحزن غمگین نہ ہو ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے جب ہجرت شروع فرمائی رات کے اخیر حصے میں جب صبح ہو گئی اور سفید سحر پھیل گیا تو مشورہ ہوا کہ اب کہیں آرام کر لیا جائے اگر ہماری تلاش میں مشرکین نکلے ہوں تو بھی ہم ایک طرف ہو جائیں گے ایک پہاڑ ہے اس کو جبل ثور کہتے ہیں اتفاقاً اس کی شکل بیل کی طرح ہے اوپر کوہان ہے بیل سے سینگوں کی طرح کونے نکلے ہوئے ہیں اس میں ایک غار تھا اس کو غار ثور کہتے ہیں ابو بکر صدیق پہلے اس میں داخل ہوئے وہ پرانا غار تھا اس کو صاف کیا اس میں جو سوراخ تھے وہ سارے بند کر لیے اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی آرام دہ بنانے کی وہ بنایا اور پھر حضرت سے کہا کہ آئیے آرام فرمائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اندر گئے ابو بکر صدیق نے ٹیک لگایا تھا اور ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی بند کرنے کی تو ابو بکر صدیق نے اس پر انگوٹھا رکھا پاؤں کا انگوٹھا اور حضرت چونکہ تھکے ہوئے تھے رات کے نکلے ہوئے اور دن بھر کے چلے ہوئے آپ کی آنکھ لگی اس دوران دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے پوچھا حضرت اٹھے تو انہوں نے کہا کسی چیز نے دسا ہے آپ نے کہا انگوٹھا ہٹاؤ تو ایک سانپ پایا اور اپنے حساب سے حضرت کی خدمت میں سلام کیا آپ نے کہا آپ نے تو روئے زمین کے بہترین انسان کو دسا ابو بکر افضل ہذہ الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا سو سال پہلے توریت کے درس میں میں نے سنا تھا کہ یہودی توریت پڑھا رہا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں مکہ میں ہوں گے اور مدینہ جائیں گے تو میں سمجھا کہ میں مکہ جاؤں بھی مروں مدینہ جاؤں تب بھی مروں مجھے لوگ چھوڑتے ہیں پھر اس نے کہا غار ثور میں رہیں گے تو میں اس غار میں آ کے ٹھہرا اب آپ کے دیدار کا وقت آ گیا تو اس نے بند کیا تھا میں ہر طرف سے آیا یہاں اس کا انگوٹھا تھا تو یہیں سے ڈس رہا ہے آپ نے فرمایا انگوٹھا دکھاؤ اور اس پر رال مبارک لگایا فبرا کالم یلدغ ایسا ٹھیک ہوا جیسے ڈسا ہی نہیں گیا ابو بکر صدیق کے ہر سال اس موسم میں یہ زہر ابھر آتا تھا اور حضرت رال لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا. حضرت کے وصال کے بعد جب زخم ابھرا تو پھر ٹھیک نہیں ہوا اور 2 سال 3 مہینے 26 دن کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال اسی زخم اور اسی زہر سے ہوا. اس لیے وہ بھی شہید اور پیغمبر کا انتقال بھی زہر سے ہوا ہے, وہ بھی شہید. حین میتن مشابہت بن نبی اللہ نے عطا کی. غار میں جب یہ لوگ بیٹھ گئے لیٹ گئے تو مورخین لکھتے ہیں اور مفسرین نے بھی ان سے لیا ہے کہ یہ مکڑی آئی اور اس نے گھر باندھا گھونسلہ باندھا اور کبوتری آئی اور اس نے اس میں انڈے دے دیے. جلالین کی بیشتر شروح میں یہ واقعات موجود ہیں, ابن ابی حاتم کی تفسیر میں بھی ہے. ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن جریر سے زیادہ ناقد تفسیر ہے, علماء لکھتے ہیں. مشرکین نے آ کے دیکھا کہ یہاں قدم ختم ہو گیا, یہ غار ہے, تو دوسرے نے کہا کمکل اس میں تو مکڑی نے گھونسلہ بنایا ہے, دوسرے تیسرے نے آواز دی اس میں تو کبوتروں کے انڈے پڑے ہوئے ہیں, یہاں کون جا سکتا ہے. یہ لوگ باہر کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا لو افسرا الا قدمی ہے لگانا, اگر قدموں کو دیکھ کے نیچے جھک کے تو ہمیں دیکھ لیتے. آپ نے تسلی دی لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا. بخاری میں ہے آپ نے کہا اے ابو بکر ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے جن کا تیسرا اللہ, یعنی ہم تو خدا کے حکم اور وحی سے یہاں پہنچے. جس وقت یہ دونوں وہاں سے نکلے اور اطمینان ہوا کہ تلاش میں نکلے ہوئے لوگ واپس چلے گئے, 100 اونٹ مشرکین نے مقرر کیے تھے کہ جو اطلاع لے کے آئے اور 1000 اونٹ دینے ہیں جو پکڑ کے لائے. ابو بکر صدیق اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. راستے میں دیکھا ایک چرواہا ہے مدینہ منورہ کے ایک مالک کا غلام ہے, وہ بکریاں چرا, بھوک لگی تھی بڑی سخت, اس سے کہا بکری میں دودھ والی ہے؟ اس نے کہا بالکل. کہا دودھ نکال کے دے دو گے؟ کہا ہاں. کہتے ہیں وہ ایک ایسی بکری کے نیچے بیٹھ گیا جو خشک ہو گئی تھی لیکن اس کا دودھ نکل آیا تازہ ہو گیا بالکل. مالک ابن جوشم آیا, بڑا تیز بہت سمجھدار تھا وہ, مضبوط گھوڑا تھا اس کا اور گھوڑا چھوڑا ان کے پیچھے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ مالک بن جوشم آیا ہے, یہ خالی ہاتھ نہیں جائے, ہمیں نقصان پہنچائے. ابو حضرت مسکرائے, کہا ابو بکر یہ کچھ نہیں کر سکے, میں اپنے اللہ کے حکم پر روانہ ہوں. جب مالک بن جوشم قریب آیا تو حضرت نے دعا فرمائی کہ خدایا اپنی زمین کو کہے کہ اس کو یہی روک لے, میں تیرا نبی ہوں اور تیرے حکم کے مطابق سفر کر رہا ہوں. زمین پھٹ گئی اور گھوڑے سمیت وہ دھنس گیا, اندر چلا گیا گھوڑا بھی اور وہ بھی. عقلمند لوگ تھے, فوراً درخواست کی کہ میں معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں. آپ نے کہا واپس, وہ واپس باہر آیا, آپ کے پیروں میں سر رکھا اور کہا میں آپ کی خدمت کروں گا, جو آئیں گے ان کو روکوں گا کہ ادھر سے تو میں آ رہا ہوں, یہاں کیوں جاتا ہوں, سب کو منع کروں گا آپ, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, میں سمجھ گیا کہ آپ رسول پر حق ہیں اور ان قریب آپ کے لشکر اس پورے علاقے کو فتح کرے، میرا اور میری آل و اولاد کا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا لکم الامن، تمہیں امن ہوگا، تم نے ہمیں امن دینے کی کوشش کی. اس نے کہا لکھ کے دے. اس وقت جو کاغذ یا ٹکڑا موجود تھا اس پر لکھ کے دے دیے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی لشکر وہاں پہنچا اور ان کو گرفتار کرنا چاہا. مالک ابن جوشم کی اولاد نے وہ پروانہ نکالا، حضرت عمر نے اس کو لیا سینے سے لگایا اور کہا میں نے اس کا تذکرہ ابوبکر سے بارہا سنا. یہ صحیح تحریر ہے. حافظ ابن قیم نے اپنی تفسیر میں اشارہ سا کیا ہے کہ 1000 کے قریب عجائب اللہ نے سفر ہجرت میں کھولے. پوری زمین جو ہے دونوں طرف وہ کرامات اور معجزات کے نظارے دیکھ رہی. اس کا ایک نظارہ یہاں اللہ بھی پیش کرتا ہے، تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں تو مدد کر کے دوں گا. یاد نہیں ہے جب کفار نے مکے سے نکالا اور دوسرے تھے دو کے دونوں غار میں بیٹھے تھے اور حضرت نے ابوبکر کو کہا، ابوبکر کا صحابی ہونا منسوس ہے. ابن عابدین وغیرہ نے لکھا ہے کہ ابوبکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس نازل کیا اللہ نے اطمینان ان پر، وایدہ بجنودین، اور مضبوط کر لیا ان کو لشکروں سے، لم ترہوہا، جن کو دیکھ نہیں رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور دکھا دیا کلمہ کافروں کا نیچے، ان کی بات نیچے ہو گئی. وکلمۃ اللہ ہی الاولیا، اور بات خدا کی بلند رہی، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے عقبہ کے پاس منا میں آپ سے عہد کیا تھا، حج کے موسم میں ہر سال آپ ہجرت سے پہلے تقریر کرتے تھے، منا میں لوگ زیادہ جمع ہوتے تھے. ہجرت سے 1 سال پہلے سن 12 میں اور سن 11 میں جب آپ نے تقریریں کی تو ان کے سردار کھڑے ہوئے انصار مدینہ کے، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو پہچان لیں، آپ نبی آخر زمان ہیں اور آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم مکہ میں نصرت نہیں کر سکتے، مہربانی کر کے آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں. آپ نے فرمایا میں خدا کی اجازت کا منتظر رہوں، اگر میرے رب نے مجھے آپ کے ہاں آنے کا کہا تو میں ضرور آؤں گا. اور دوسری روایت بخاری میں اس طرح ہے کہ مجھے خواب میں اللہ نے 2 سرسبز زمین دکھائے کہ ان میں سے ایک کی طرف آپ ہجرت کریں گے. فذهب وهلي الى الطائف، میرا خیال یہ تھا کہ یہ طائف ہے، لیکن پتہ چلا کہ مدینہ مراد ہے. مدینہ منورہ میں باغات تو کم تھے لیکن ایمان کے باغات لگنے والے تھے، وہ پہلے سے آپ کو دکھائے گئے اعجاز کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم. انصار نے آپ کو اس لیے پہچانا کہ آپ سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے تبع نام کا ایک شخص بادشاہ یمن یہاں سے گزرا تھا اور اس پر مدینہ منورہ کی مٹی منکشف ہوئی تھی اور اس نے سونگا اور اس کے بعد کہا اشم منہ محجر تربت احمد، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے. مذاہب کے علماء نے آسمانی کتابوں کی روشنی میں تصدیق کی کہ نبی آخر زمان ضرور یہاں آئے گا، تو اس نے مکان بنوایا اور یمن سے لوگوں کو بھیجا، وہ اس میں آباد ہو گئے. ان کا آخری آدمی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ انصار قبیلہ جو مدینہ میں آباد تھا، ان کو انصار بمانے ینصرون آخر النبی قبل از وقت کہا گیا تھا، اس طبا کی پیشنگوئی کی وجہ سے. ابن کثیر نے طبا کے اشعار نقل کیے. اور ابو ایوب نے مکان بنوایا تھا اوپر اور نیچے، یہ پہلے سے مکان تھا. ایک عرصے تک طبا کی طرف سے اس مکان میں رہنے والوں کا خرچہ دیا جاتا تھا، اور جب آپ کو اہل مدینہ نے دیدے دل بچا کر کے کہا کہ سارا مدینہ آپ کا ہے، تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو. وہ اس مکان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا یہ کون سا مکان ہے؟ انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری کا. کہا اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہا 300 سال پہلے یمن کا بادشاہ حج ہو کر کے یہاں سے جا رہا تھا، اور اس نے آپ کے لیے یہ مکان بنوایا ہے. جب طبا بادشاہ نے نبی آخر زمان کی تشریف آوری کے لیے مدینہ منورہ میں نشانیاں قائم کی، تو قبائل عالم میں جو شریف اور نیک لوگ تھے، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر، اور آج بھی وہ جذبہ باقی ہے. علماء جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب جاؤ اور وہیں رہو، جاؤ اور وہیں رہو. اللہ اس مقام کو قیامت تک امن اور سلامتی کا مرکز رکھے. اس عاجز اور فقیر کو بھی کئی بار پیشکش ہوئی، میں نے کہا ہم کہاں یہاں کے اہل ہے، جہاں ہم بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھاتے اس کی برکت سے ہم جب چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. الحمدللہ اللہ اللہ. انفروا خفافا وثقالا. اہل مدینہ روزانہ باہر آتے تھے، صبح سے شام تک انتظار کرتے تھے، کوئی ٹیلی فون موبائل تو تھانے کی اطلاع ہو جائے. کئی دن تک ایسا ہوا، حضرت کے تشریف لے جانے میں خاصے دن لگے، بہت دور ہے. فجر پڑھ کر کے ہم تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ گئے، اسپیشل گاڑی جس سے اس کے مقابلے کی گاڑی نہیں ہوئی، اور ظہر کی نماز سے پہلے پہنچتے ہیں، اور اپنی جگہ پہلے سے وہاں بک ہو چکی ہوتی ہے تو ظہر تسلی سے پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ظہر ہو چکی ہوتی ہے وہاں ظہر 12 بجے ہوتی، 12:20 بار. اللہ ایک دن ایک یہودی نے مسلمانوں کو آواز لگائی کہ جن کی تلاش میں تم روزانہ آتے ہو وہ آج آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ میں فلاں پہاڑ پہ کھڑا تھا، 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے، 200 رائے تو مبیزین رائے تو مبیزین، میں نے 2 سفید پوشوں کو دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ سفر میں بھی رنگین نہیں پہننا چاہیے، سب سے بڑا سفر تو آخرت کا ہے اور مردے کا کفن سفید ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں خیر ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میرا تو نہیں کرنا، لیکن حضرت نے ہجرت میں بھی سفید کپڑے پہنے، اور جب آپ کا سفر ہوگا آخرت کا تو کفن سفید ہوگا، الا یہ کہ آپ رافضیوں کی طرح کالی پگڑی میں لپٹے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری، حفافاً نہتے وثقالاً اور مسلح. خفافاً علیحدہ علیحدہ وثقالاً جماعت کی شکل میں. خفافاً طبیعت سے وثقالاً بے طبع. شریعت کا حکم ماننا ہے وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ, جہاد کرو اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا, ایک اور واقعہ شروع ہوا سن 10 ہجری کے آس پاس. غسان روم نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا. بارگاہ نبوت میں یہ خبر پہنچی. آپ نے کھل کر اعلان کیا کہ ہمیں اس کے تعاقب کے لیے تبوک تک جانا ہے. تبوک مدینہ منورہ سے خاصا دور تھا اور رومی سرحد کے قریب جگہ. شدید ترین گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھیں. ظاہری حالات نکلنے کے نہیں تھے, لیکن پیغمبر اسلام کا حکم تھا. اس وقت ایک تو منافقین پس گئے, نہیں جا سکے, اور کچھ لوگ باوجود اخلاص اور ایمان کے تب بھی سستی کے شکار ہو گئے. لو کان عارضا قریبا, اگر ہوتا وہ تبوک والا ساز و سامان نزدیک. عرض ساز و سامان. وسفرا قاصدا, اور سفر بھی درمیانہ. لتبو کا, تو یہ آپ کے ساتھ چلے جاتے. ولیکن بودت علیہم الشقہ, لیکن بہت دور پڑے گئے ان پر مشقت. کسی زمانے میں طالب علم کراچی نہیں آتے تھے پڑھنے کے لیے, یہ ملتان اور لاہور جاتے تھے, وہ علم کے مرکز تھے. کراچی علم کا مرکز بنا ہے 3 ہستیوں سے, سب سے زیادہ مولانا یوسف بن نوری, وہ عالمی محدث تھے اور زمانے میں ان جیسے بخاری تلمیذی کا استاد نہیں دیکھا. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ جو حضرت بنوری سے 1 سال پہلے پڑھے تھے, وہ کہا کرتے مولانا محمد یوسف بنوری امام بخاری کے ٹکر کا استاد. اور واقعی ہم نے دیکھا, حضرت جب بخاری پڑھاتے تھے سبحان کشم صفی قبد السماء وزوغا یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کل بدر من ہے سلطفتر آئے کرو یہدی الا عینے کا نور انصاف. حضرت جب اپنے مسند پا کے تشریف فرما ہوتے, طلبا آپس میں کہتے ہیں امام بخاری آ گیا. بخاری ٹوپی سر پر, اس پر باریک ململ کا امامہ, شاید نشان ابا مشک و زعفران بہکتی تھی, سادات کا اور انور شاہ کی دعاؤں سے مالا مال, ہر غوانی سرخ سفید جیسے ستارے کا ٹکڑا ہو, چاند کا مکڑا ہو, ایسے دید زیب چہرے انور کا. کچھ دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہو, پھر آنکھیں کھول لیتے تھے اور فرماتے ہیں پڑھیے. کوئی طالب بار شروع کرتا, ابھی 2 یا 3 لفظ پڑھے ہیں میں مولانا شروع ہو گیا, اور کبھی بھی 1 گھنٹہ نہیں پڑھایا. 1.5 گھنٹے پہنے, 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے عام درس ہوتا تھا, وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھا دیتا. اور درس کیا ہوتا تھا, کل بہ رہی ہے موج, اس موضوع پر لگ گئے 250-300 کتابوں کے جلد اور صفحے. عجائب و غرائب علوم ایسے بکھرے ہوتے تھے جیسے سمندر کے اندر لال و جواہر بکھرے ہوئے. تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ طلباء کا رخ لاہور اور ملتان ہے, اور ایک تو حضرت کے کامیاب درس بخاری کی وجہ سے طلباء بخاری کا رخ ایسے ایسے کرنے لگے, اور دوسرے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان بھی یہاں رہتے تھے, وہ پڑھاتے تو زیادہ نہیں تھے لیکن بہرحال دیوبند میں استاد رہے تھے اور فقہ اور افتاء کے بڑے سالار تھے. اور تیسرے مولانا مفتی ولی حسن تھے, ان جیسے ہدایہ ثالث ثانی پڑھانے والا ماں نے جنا نہیں. ان کے ہدایہ کے درس کے لیے باہر سے علماء آ کے سنتے اور بالکل صاحب ہدایہ کی طرح جو ہے ہدایہ کے سوار ہوتے. فتح القدیر و کفائے عنایہ بنائے چلتی اور فتاوا حضرت صاحب کیسے بے مر آ نہیں ہے آنکھوں کے سامنے رہتے اور پورے انبار لگا رہے جزیات. ان کا درس فتوے اور فکر کا ایک سالار اور سیلان درس ہوتا تھا اور ان کا انداز اتنا شیرین و دلکش تھا کہ ایک لمحے کے لیے کسی کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے نا گوہر اور یاقوت و مرجان وہ پھروتے تھے ترمذی کے درس میں بھی, صبح سویرے 8 بجے گھنٹہ لگتا تھا اور کبھی 8 بجے نہیں آئے, ہمیشہ 10 منٹ پہلے آ جاتے. یہ تین بزرگوں کی وجہ سے کراچی کو علم کا حل اور ہیمس بننا پڑا. اس وقت کراچی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں علم کا ہیمس اور حل میں الحمدللہ. اور میں جب کتابیں پڑھتا تھا تو میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب مجدلو سے پڑھتا تھا, وہ دارالعلوم حقانی کے آدمی ہے کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دیوبند میں اکٹھے رہے, مولانا سمیع الحق صاحب کے سگے ماموں ہیں اور وہ دارالعلوم کے ابتدائی بانیوں میں سے اور سینئر ممبروں میں سے, ان کا گھر کا مدرسہ تھا. لیکن حضرت کے حکم پر کچھ کتابیں میں مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے گیا اور پھر بڑے حضرت مولانا لطف اللہ نے مجھ سے کہا کہ کہاں پڑھو گے, میں نے کہا جہاں آپ فرمائیں گے فرمائیں. اس وقت پوری دنیا میں بخاری کا سب سے معتبر استاد یوسف بلوری حدیث آدمی وہاں پڑھے جہاں سب سے زیادہ شغل علم ہو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. حضرت مولانا عبدالحنان صاحب سے کہا, وہ بے حد خوش ہوئے, فرمایا حضرت بنوری ہمارے علماء کی جماعت میں علم کا بادشاہ مانا جاتا اور حضرت بنوری کے علمی مقامات سے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب جو خوبی واقف بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ بس یہ مسئلہ حضرت مولانا لطف اللہ کے حوالے. چنانچہ ایک واقعہ عجیب پیش آیا کہ سردار عبدالقیوم خان نے کشمیر کے لیے 3 بڑے علماء مولانا یوسف بنوری مولانا شمس الحق افغانی مولانا مفتی محمود کو راولپنڈی میں جمع کیا کہ مجھے اسلام کا آئینی نقشہ بنا کے دے دیں. حضرت بنوری پنڈی میں جب میٹنگ سے فارغ ہوئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے مدرسے کے سابق شیخ الحدیث مولانا نافع گل جو عبدالحق نافی کہلاتے تھے اور مولانا زرگ السیری مالٹا کے چھوٹے بھائی وہ علیل ہیں اور ریڈنگ میں داخل ہیں, تو حضرت وہاں جا رہے تھے اس میں کار میں. ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا لطف اللہ کی بہن قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر کی والدہ وہ فوت ہوئی ہے, تو وہ تعزیت کے لیے نوشیرہ اترے جا رہے تھے لیڈ ریڈنگ مولانا نافع گل کو دیکھنے, اور ہم بھی مولانا لطف اللہ صاحب کی وجہ سے تعزیت کے لیے آئے. میں جب وہاں پہنچا تو حضرت بنوری پہلے سے بیٹھے تھے, ایک پلنگ پر مولانا لطف اللہ, دوسرے پر حضرت بنوری, سامنے روڈ پر کار کڑی تھی بالکل نیو برانڈ اور 2-3 افریقی طلباء حضرت کے سامان میں سفر لے کے کھڑے تھے. میں آ کے سلام کیا, مولانا لطف اللہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ ہاتھ ملاؤ, میں نے ہاتھ ملایا. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ طالب علم یہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے, اور فرمایا بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن بہت دیر سے آیا ہے, اب میرے آزاد جواب دے گئے, میری ہمت ختم ہو گئی, اتنا پڑھا لیا اس کو کہ آپ کے ہاں پڑھ سکے. اس وقت ان کے ادارے کا معیار کچھ اور تھا, زمین کھا گئی یا آسمان کیسے گئے, کچھ اور معیار تھا. حضرت بنوری نے مجھے دیکھا اور فرمایا اوائل شوال میں آئی ہے کیونکہ گویا کہ پھر ازدحام ہو جائے گا. میں شوال کے 6 تاریخ کو بنوری ٹاؤن پہنچا. اس وقت اس کا نام تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ, پہلا نام یہ تھا, ہماری سند میں یہ لکھا ہے. میں اسکول بھی ساتھ پڑھ چکا تھا تو میرے ملیشیا کے کپڑے تھے, بڑے بڑے کالر تھے. وہاں کے مولوی نہیں بتاتے تھے سرحد پہ کیسا رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہتے, جو جس طرح چاہے ٹھیک ہے. مجھے دیکھتے ہی کہا کہ معاف کیجئے معاف کیجئے, ہمارے یہاں جگہ ختم ہو گئی ہے. شیش ہوا اس زمانے میں وجہ یہ تھی کہ حضرت زیادہ طلباء نہیں رکھتے تھے, اور اپنے درجات میں جو طلباء ہوتے تھے بس وہی ہوتے تھے, اکا دکا کوئی آتا تھا تو داخل کرتے, ورنہ عام داخلہ نہیں ہوتا. اس لیے کراچی کی طرف رخ بھی نہیں تھا. میں پڑھایا نا, میں جب روانہ ہونے لگا تو مولانا لطف اللہ صاحب کا خط تھا حضرت بنوری کے نام, وہ میں نے نکال کے دکھایا حضرت بنوری, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کا داخلہ تو اس مدرسے کے بانی و مبانی مولانا لطف اللہ صاحب نے 2 مہینے پہلے نوشہرہ میں کیا ہے, آپ تو داخل ہو چکے ہیں. اور کہا اسماعیل بھام جی صاحب فارم داخلہ دے دیجیے جلدی. مجھے کہا معاف فرمائیے, ظہور سا ہو گیا تھا. میں نے دل میں سوچا ہم جیسے کدو کریلا آپ کو کیوں لگ رہے گا, آپ جیسے زمانے کے عظیم محدث کامل و اکمل انسان. امتحان کے لیے میں گیا بیٹھ گیا. اب جو شخص میرا امتحان لے رہا ہے, فجر کی نماز میں نے اور اس نے اکٹھی پڑھی تھی, اور وہ نماز میں نماز کا سلام پھیرتے ہی میں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے کلی نہیں کیے, اور پوری نماز میں آپ عمل کثیر میں مشغول ہیں. اور طلبا بھی گئے تھے, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ تو یہاں کے بڑے استاد ہیں. تو غافلوں کی گتے والے خلے سے بابا جب امتحان گاہ میں گیا تو وہ حضرت بیٹھے ہوئے چادر اپنے اوپر ڈالو, میں خدا یا مل پشی دا پگم واڑے تو سر گما سہر جم کرے دے ماں کا لکڑی دی سیما تو قدر پکوسا کی میں آپ کا امتحان نہیں لیتا. میں جی آپ خود کسی کا نام لکھے تو انہوں نے مولانا محمد صاحب سواک والے کا نام لکھا, آج کل علیل ہے شفاؤم اللہ و شفان عادل. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے دیکھا تو کیا کرشمہ دکھایا ہے, کیوں بھیج دیا ہے. میں نے کہا آپ کا نام لکھ لیا. امتحان شروع ہوا, کافیہ کے اندر وسال سما اس میرا عام لہو اللہ شریف کی تفسیر, میں نے ابن الانباری کے اشعار پیش کیے. اب کس سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب. جہانگیر ہے نا کافیہ پڑھاتے ہیں وہ. میں نے کہا ہاں سب پڑھتے ہیں, جو بھی کوئی پڑھ. کہا وہ ہمارے تخصص فی الحدیث کے استاد, پوری دنیا میں ان سے زیادہ تاریخ و ادب کوئی نہیں جانتا. بس ایک 2 سوال اور کیے اور کہا بس مولانا کے شاگرد کامیاب. مجھے خامسہ میں داخلے دیا. میں نے کہا حضرت میری کدو مقامات 4 پڑھ چکا ہوں, باقی رہ گئے قطبی نور الانوار شرح جامی سب رہ گئے, تو ایسا آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے دوبارہ میرے فرمائش پر حضرت نے رابعہ لکھا, ورنہ خامسہ میں دے چکے. اور خامسہ صحیح تھا, حضرت بنوری نے 9 سال پورا پڑھایا. میں جب دورے میں آیا حضرت نے 13 سبق پڑھائے اور فوت ہو گئے, لیکن وہ 13 سبق 13 سمندر تھے علم. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی خالی گھنٹوں میں حضرت کے بخاری میں کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھتا تھا, اور رفیق محترم مولانا مفتاح اللہ سے ہر روز شام کو پتہ کرتا تھا کہ آج حضرت نے کوئی نئی بات کہی. وہ خود اب بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں مولانا کی وجہ سے حضرت کا درس یاد کرتا تھا, تو مجھ سے شام کو وہ پوچھے گا. وہ مجھ سے 4-5 سال آگے تھے. لوکان عرضاً قریباً, اگر سفر نزدیک, اگر یہ سامان نزدیک ہوتا, وہ سفراً قاصداً اور سفر میں آنا, لتبعو کا تو یہ آپ کا ساتھ دے دیتے, ولیکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن بڑی دور پڑ گئی ان کو مشقہ, تبوک جانا آسان نہیں. اسی زمانے کی بات ہے جب میں نے علم کے لیے جہانگیرے سے نکلنے کا ارادہ کیا, تو حضرت مولانا گلستان صاحب تھے ہمارے بیکے میں, وہ بھی استاد الکل تھے, خیر المدارس اور فیصل آباد کے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ پڑھاتے رہے، دیوبند میں ہمیشہ اول آتے رہے، اور علمی صلاحیت میں مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک سے وہ آگے تھے، لیکن اکوڑا خٹک جیسے فصاحت ان کی رہی تھی. تو ان سے پوچھا مولانا عبدالحنان نے کہ یہ کہاں جائے، انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا مولانا مجسم بنوری کے مدرسے کا تو نام نہ لے، وہاں تو مدرس بھی فیل ہوتا ہے. کہا میرے شاگرد مولوی خاتم دارالعلوم حقانیہ میں اول آیا ہے، وہاں خامسہ میں جا کے فیل ہو گیا. کہا وہاں کا تو نام نہ لے، پڑھنے کی جگہ نہیں، اور فیصل آباد چلے جائے یا لاہور، یہاں پر ختم بہت ہوتے ہیں، روز ختم پڑے جاتے ہیں، پیسے ان کے پاس. میں حیران ہوں یہ کیا کیا، میں ختمے پڑھنے جا رہا ہوں. ہر صاحب یہ جملہ مجھے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا. انہوں نے اپنے حساب سے میری غربت و عاجزی دیکھ کے کہا کہ آپ فیصل آباد لاہور جائیں، وہاں پر ہر وقت لوگ ختم پڑ گئے، طالب علم سبق نہیں پڑ گئے، سیٹوں کے بنگلوں میں ختم ہوتی. میں نے کہا اللہ میں مشورہ کرتا ہوں مدرسے میں جانے کا، یہ مجھے ختم خانے میں بھیج رہا ہے. میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین پیدا کیا کہ لاہور اور فیصل آباد کا تو رخ نہیں کرنا، ختم وقت میں نہیں پڑنے. جب کراچی آنے لگے تو حضرت مولانا عبدالحنان نے بھی خط دیا کہ میرا خاص دوست ہے مولانا عبدالغنی، وہ کھڈے میں مزرلوم کھڈا جو پہلا مدرسہ ہے دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کے بعد ایشیا میں، کہا وہاں چلے جا. وہاں جب میں چلا گیا اور میں نے وہاں کا حال دیکھا تو میں نے اس مسجد میں دو رکعت پڑھی، اور میں نے کہا خدایا یہاں تو پھیلا ہے، یہ گودام ہو گئی. مولانا عبدالغنی صاحب کا جو مدرسہ تھا وہ دارالحدیث بھی تھا، دارالافتاء بھی تھا، دارالمہمان بھی تھا، سالن پرو تو روڑے گوڑے دلے ویدائے پدے کتابوں نے پڑھا وے تماشے گوشی، تمام بلوچ اور مکرانی طلباء وہاں پڑھنے آتے تھے، اور سندھی. ان واقعات میں انشاءاللہ آپ کو عبرت ہے. احسن البرہان ایک جلد شائع ہوئی ہے، دو جلدیں اور آ رہی ہیں دوسری تیسری، اس میں انشاءاللہ میری طالب علمی کی تفصیلات. ولیکن بودت علیہم الشقاء، لیکن بہت دور پڑ گئے ان کو مشقت. یہ تشریح یہاں سے ہو گئی کہ بعض جگہوں کی جانا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے آپ کو اور ہم کو دارالعلوم دیوبند جانا بہت مشکل، ورنہ اصل ام المدارس تو وہی ہے، دارالعلوم دیوبند مدارس و شہنشاہ ہے، ہریو دارالعلوم ولاڈ ددمخ کی جداد. اصل اہل حق کا بر صغیر میں علم و عمل کا قبلہ و کعبہ دارالعلوم دیوبند. جو جتنا صحیح اور بہترین دیوبندی ہوگا اس قدر اللہ اس کا علم اور عمل مقبول بنائے گا. نقطہ یاد رکھ، وہی دیو زویش و دسلو پلار شو گیا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا. سب سے پہلے یہ شعر مجھے خط میں مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مرحوم نے لکھا تھا، میں نے ان کو ان کے ایک فتوے کے جواب میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے شاگرد ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے. تو حضرت مولانا مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا، یہ کسی نے ناجائز کہا ہے، وہی میرے شیخ استاد اول اور استاد اعظم ہیں. انشاءاللہ احسن البرہان میں مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ ان کے احوال میں وہ خط میرا اور ان کا شائع ہوگا. یہ شعر لکھا سکتا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. وسیحلفون باللہ، ان قریب یہ قسم کھائیں گے خدا کی، لو استطعنا، اگر ہم سے ہو سکتا، لخرجنا معکم، ضرور جاتے ساتھ، یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں. جا سکتے تھے، کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ نے خود کہا کہ سفر دور کا تھا، تو سفر دور کا ہو تو نہیں کرے گا. گو منزل حیات بہت دور تھی مگر, یا شعر لکھا تھا, گو منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سمٹ گیا. جب انسان کا عزم جزم مضبوط ہو, مردانوار ارادہ ہو, فولادی ہمت ہو, تو اللہ زمین کو اس کے لیے فرش کر دیتا ہے بالکل, والارض فراشا. عبد الغفار خان اپنی زندگی میں لکھتے ہیں زمان جوان دارو کتاب دے اور دا علم اور دا جواہر اخلاق نہ لبریز کتاب دے, وقتنو زان کے غیرت پیدا کی دا خلق مشران و کتابوں نے ہوگو رہا. عبد الغفار خان لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کا حکم آیا کہ پہاڑوں تک پیغام پہنچاؤ انگریزوں کے خلاف. آگے لکھتے ہیں شیخ الہند میرا مذہبی سیاسی اخلاقی استاد اعظم تھا. آگے لکھتے ہیں شیخ الہند جیسے کامل و اکمل عالم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. آگے لکھتے ہیں شیخ الہند کا ظاہر و باطن ایک تھا. آگے لکھتے ہیں شیخ الہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا زندہ تابندہ نمونہ تھا. آگے لکھتے ہیں میں نے زندگی بھر شیخ الہند کی کوئی بات ٹالی نہیں اور میں نے سفر باندھ لیا. حضرت کا حکم آیا ایک پہاڑوں میں جاؤ, کل خبر کے زمین سے خبر ہے انگریزوں کے خلاف. مجھے حضرت شیخ الہند سے ان کی وارثگی شدت اعتقاد دیکھ کر کے میں ان کی صداقت تحریر کو داد دے گیا, اور زمان جوان ان کی کتاب میں نے 10 نسخے منگوائے, جن کو میں نے اہل سمجھا ان مولویوں کو بھی دیا کہ پڑھو اور غیرت سیکھو لوگوں سے. شیخ الہند کا ایک وفادار سپاہی تھا عبد الغفار خان. اس میں لکھتے ہیں کہ ہم ہموار زمین پر رہنے والے پہاڑوں میں نہیں چل سکتے, ہمیں بہت تکلیف پیش آتی. جیسا کہ پہاڑوں میں رہنے والے گلگتی اور چترالی یہ ہموار زمین پہ نہیں چل سکتے. عجیب بات سر, یہ نئی بات تھی, علم کی بات تھی. پہلے کسنگ چ غریزی خلق, دا غریزی علاقے خلق اگئی پا ہموار ازم کا بات نہیں سیکھتے, تکلیف کی ہوتی. اس کے بیٹے نے بھی کتاب لکھی ولی خان نے, اس کا نام ہے رختیا رختیا دیو پی سی کتاب اور کے جو سزول و قابل لیکن خدے پجن کے دیو فقیر نہ ودگر شکست اور کو زائد ہے اور سو تول درو علماء تکذل سپکاوے دل غفار خان دس خبر ہے لیکن درانی خبر ہے کہ ججی تو بس جا شیخ الہند نم راضی نم دل غفار خان سم پسمک اور بڑی. جب حضرت شیخ الہند کا ذکر کرتا ہے, میں نے حضرت شیخ الہند کا اتنا والہانہ ذکر کسی دیوبندی عالم کی تصنیف میں نہیں دیکھا, واللہ جو عبد الغفار نے کیا ہے. قدر زر زر گر شناسد, قدر جوہر جوہری, قدر گل بل بل شناسد, قدر دل دل رالی. قدر جانتے تھے شیخ الہند, کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو تکلیف ہونے لگی سیاسیات سے, تو شیخ الہند نے مجھے کہا ڈاکٹر انصاری کے گھر پر دہلی میں, اور عبید اللہ سندھی کو کہا کہ تم دائرۃ المعارف بناؤ دہلی میں فتح پوری کے قریب. اور خان صاحب کو کہا خان صاحب اب وہاں تک آئے میرے پیغام پہنچے. اللہ ارمان در سے تیس لل نوے جمان تف سے پوری دنیا تواری دا سے اور رہے دا سے بچا گی بے دا. عبدالغفار خان کتاب زما جوان چھ سوک پا پختو پوری گئے دا خودے شکر ہو گئی او آگا خط تسلی سر ہو گئے ایک اللہ دا جواہرات کے لیے زیادہ.